أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعوت اللہ کے کام کو زیادہ منظم اور مرتب کرنے کے سلسلے میں میں کچھ ہدایات دے رہا ہوں. اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم چیز, ہر ملک میں کم از کم ایک مرکز دعوت اللہ کے مستقل قیام کی ضرورت ہے. اب یہاں انگلستان میں جہاں لندن میں ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں اگر کوئی باہر سے دعوت اللہ کرنے والا آئے حاضر ہو یا اپنے کسی دوست کو لے کر آئے, کوئی ایسا الگ کمرہ یا ہال نہیں ہے جہاں دعوت اللہ کے سلسلے میں ہر قسم کی ضرورتیں بھی مہیا ہوتی ہوں اور دعوت اللہ کے کام کو سکھانے کے لیے انتظام بھی موجود ہو. اس سلسلے میں جس قسم کے مرکز کا قیام میرے ذہن میں ہے, میں اس پر مزید تفصیل سے روشنی ڈالتا ہوں. میرے خیال میں ہر جگہ جہاں کوئی مربی ہو یا تمام بڑی جماعتوں میں یا کم از کم آغاز میں ملک کے ہیڈ کوارٹر میں جہاں جماعت کا ملک کا مرکز ہو, وہاں ایک جگہ خصوصیت سے دعوت اللہ کے لیے مخصوص کرنی چاہیے, اور اس میں دعوت اللہ میں استعمال ہونے والی وہ تمام ضروریات مہیا ہونی چاہیے جن کا خصوصیت سے اس ملک سے تعلق ہو. کچھ تو ایسی ضروریات ہیں جو تمام دنیا میں مشترک ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جن کا مختلف ملکوں سے خصوصی تعلق ہوتا ہے. بس جو مشترک ضروریات ہیں وہ تو ہر ملک میں اسی طرح ہوں گی, لیکن خصوصی ضروریات مثلا گانا سے تعلق رکھنے والی, بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی, امریکہ یا کینیڈا سے تعلق رکھنے والی, یہ انہی ممالک میں ہوں گی جہاں ان کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مرکز میں مختلف قرآن کریم کے تراجم موجود ہونے چاہیے, یعنی اس حد تک موجود ہونے چاہیے جس حد تک اس ملک میں ضرورت پیش آ سکتی ہے. وسیع لائبریری الگ موجود ہے, یعنی ہدایت ہے کہ ہر ملک میں قائم کر دی جائے, اس لیے اس لائبریری کا اعادہ مقصود نہیں, مگر اس میں سے وہ حصہ جس کی اس ملک میں دعوت اللہ کے لیے ضرورت ہے وہ منتخب کر کے اسے وہاں ضرور اس کمرے میں سجانا چاہیے. مثلا اگر بنگال ہے تو بنگلہ قرآن کریم کا ترجمہ, اس سلسلے میں اور خدمات جماعت کی طرف سے کی گئی ہوں تو ان کے نمونے وہ سارے موجود ہونے چاہیے. اسی طرح بنگال میں جو اقلیتیں دوسری پائی جاتی ہیں جن کی زبان الگ ہے لیکن بنگال میں ایک معقول تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں, ان کے لیے بھی जरूरत का सामान मुहैया होना चाहिए। मसलन जनूबी इसमें चिटागोंग के इलाके में बाद जैसे जगह हैं जहां बर्मी जुबान समझी जाती है, अगर चिटागोंग में यह मरकज कायम हो तो बर्मी जुबान का लिटरेचर भी वहां मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा मालूमात मुहैया होनी चाहिए हर दावत अल्लाह करने वाले के लिए कि यहां क्या क्या है और उसका बाकायदा उसके चार्ट्स बनकर उस कमरे में लटकने चाहिए जो तारुफ का रंग रखते होंगे। मसलन ये जिक्र हो कि हमारे पास ऑडियो वीडियो में ये चीजें यहां मौजूद हैं, उनको दिखाने का इंतजाम मौजूद है, इन इन जुबानों में ये चीजें मौजूद हैं, अगर आप में से किसी को दिलचस्पी हो तो उनको दिखाने का इंतजाम किया जा सकता है। यानी ये लिखना जरूरी नहीं हिस्सा लेकिन ये बताना जरूरी है। इसके अलावा लिटरेचर में से मुख्तलिफ जुबानों में जो लिटरेचर मौजूद है उसका तारुफ हो ताकि सबसे पहले आने वाला उस चार्ट को मुलाहजा करके ये मालूम करे कि हमारे पास यहां क्या कुछ है। उसके बाद इस कमरे में तमाम जरूरी लिटरेचर भी जो तबलीग के सिलसिले में इस्तेमाल होता हो मौजूद होना चाहिए, ऑडियो वीडियो कैसेट्स के नमूने होने चाहिए और उनके दिखाने का इंतजाम होना चाहिए, और वो लिटरेचर जिसके मुतलिक ये ख्याल हो कि वो उसका मुतालबा हो सकता है उसका स्टॉक किसी जगह मौजूद होना चाहिए। इस कमरे के मुआयने के बाद अगर किसी को किसी खास किताब में किसी ऑडियो वीडियो में दिलचस्पी पैदा हो तो मालूम हो कि वे कैसे हासिल की जाएंगी और कितनी देर में वो मुहैया हो सकती हैं, वो चीजें जो कीमतन मुहैया होनी हैं उनके मुतलिक मालूम होना चाहिए, जो जमात की तरफ से तोहफतन पेश की जा सकती हैं उनके मुतलिक मालूमात मुहैया होनी चाहिए। गजी के एक ऐसा कमरा हो जिसमें उठने बैठने का भी इंतजाम हो, अगर मुश्किल सहूलत चाय वगैरह की सहूलत मुहैया की जा सके तो और भी बेहतर है, वरना कम से कम तबलीगी जरूरियात के सिलसिले में तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा जो हवाले हमारे लिटरेचर में मजकूर हैं जो कसरत से इस्तेमाल होने वाले हैं मुख्तलिफ मजाहब से ताल्लुक रखते हैं, कोई ईसाइत कुछ का ईसाइत से ताल्लुक है, कुछ का हिंदुइज्म से, कुछ का सिखिज्म से, बिलमूम ये देखा गया है कि जब दावत अल्लाह करने वाले को कोई सवाल करता है कि फलां जो तुमने दिखाया है इख्तबास बताया है कि हमारी किताबों में मौजूद है ये दिखाओ कहां है, तो दो तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। अव्वल ये कि असल किताब उस मुल्क में ही मौजूद नहीं होती, दूसरे हवाले नाफिस होते हैं, और हमारे पुराने तबाशुदा लिटरेचर में ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि हवालों का अंदाज ऐसा मजमून निगार के से अंदाज का सा था वाकयाती तौर पर सेहत के साथ अदाद शुमार दर्ज करने का रुझान हर शख्स में नहीं पाया जाता। मजमून निगार उस जमाने में जो मजमून लिखने वाले थे बड़े अच्छे अच्छे दावत अल्लाह के महारत रखने वाले लोग थे लेकिन किताबों के हवालों के फन से नावाकिफ थे, और उन चूंकि सच बोलने वाले थे इसलिए वो समझने लग जाते थे अपने भोलपन में कि हमने तो देखा है हवाला, हम जानते हैं कि सच्चा है, बस यही काफी है, और जिक्र कर दिया कि फलां जगह हवाला मौजूद है। और अक्सर इल्मी किताबें जो शाया भी हुई उनमें ऐसे हवाले हैं कि देखिए बदर सन 1900 फलां या अलहकम 1900 फलां, और उस हवाले से आगे फिर वेद का हवाला या गीता का हवाला है या बाइबल का हवाला है, हालांकि सीधी मामूली सी बात है कि जो किताबें मुस्तकिल नौयत की हैं सब दुनिया में शाया शुदा हैं उनके हवालों की तलाश के लिए कोई बदर के फलां सन के पर्चे में जाएगा और वहां से जाके ढूंढेगा, तो मजमून निगारों ने अपने भोलपन में या सहलंगारी से हवाले ऐसे दर्ज कर दिए जिन तक पहुंचना हर कसुनाकस का काम नहीं है और बेजरूरत है उन उन उनकी तलाश उन रस्तों से बेजरूरत है जो रस्ते वहां दिखाए गए हैं। फिर जब उन हवालों को देखा जाता है जो असल किताब के हैं, तो बसा अवकात यह दिक्कत पेश आती है कि वहां एडिशन का जिक्र नहीं कि किस एडिशन के किस सफे का हवाला है, और सिर्फ गोया कि एक ही एडिशन उस किताब के सारी उम्र में शाया हुआ है, और जो शख्स भी किताब कहीं से वो किताब उठाएगा उसको सीधा उस सफे पे वो हवाला दिखाई देगा। तो कोई दावत अल्लाह करने वालों को बड़ी शर्मिंदगी होती है जब असल किताब दिखाई जाए तो वहां से कुछ भी नहीं निकलता, हालांकि हवाले मौजूद हैं। फिर तर्जमों से मुतल्लिक एतराजात किए जाते हैं कि यह तर्जमा हम तस्लीम नहीं करते, और उसके लिए मुस्तनद तर्जमा करने वाले की किताब पेश की जानी जरूरी है, और एक से ज्यादा ऐसे तर्जमों के हवाले देने चाहिए जो मद्दे मुकाबिल को मंजूर हों। इसलिए बहुत जरूरी है कि हवालों के सिलसिले में दावत अल्लाह के मरकज में कुछ ऐसा मवाद मौजूद हो जिसे शौक इल्म तबलीग का शौक रखने वाले रोजमर्रा अगर वो आ सकते हैं, वरना कभी कभी जब भी आ सकें आकर इस देखें, उन हवालों को उनका मुतालिया करें और खुद तसल्ली पकड़ लें कि हाँ ये चीज इस शक्ल में फलां जगह मौजूद है। इस सिलसिले में एक दिक्कत यह है कि अगर ये सारी असल कुतुब मुहैया की जाए तो बहुत जखीम लाइब्रेरी बन जाएगी, इसलिए उसका ये इलाज हमने सोचा है कि असल कुतुब से फोटोस्टैट यानी अक्सी तस्वीरें उतार कर उनके हवाले वहां इकट्ठे कर दिए जाएं और मुंजबित कर दिए जाएं, ताकि जिस तरह कंप्यूटर के जरिए मालूमात हासिल की जाती हैं, उन हवालों तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा छोटा सा किताबचा हो जिसकी मदद से एक शख्स मुअय्यन तौर पर मालूम कर सके कि जिस हवाले की मुझे जरूरत है उसकी अक्सी तस्वीर कहां है, और अक्सी तस्वीर की कुछ किताबें बनवाई जा सकती हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सिलसिले में एक दो अक्सी तस्वीरों की किताबें बनवाकर हमने एक दफा तमाम मिशन्स को भिजवाई भी थी जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले जमात के हवाले हैं, लेकिन हर मजहब के लिए खुसूसी हवालों की किताबें तैयार होनी चाहिए। एक दफा मैं क्वेटे में एक सवाल मजलिस से सवाल जवाब में शामिल हुआ था, वहां एक शख्स ने एतराज कर दिया कि आप जो पुराने हवाला देते हैं उनका पुरानों का हवाला देकर हजरत मसीह के कश्मीर के सफर का जिक्र करते हैं, जो हवाला आपने दिया है ये तो है ही नहीं, गलत है हवाला, और मैं साबित कर सकता हूं। उनके पास कोई ऐसी किताब होगी जिसमें वो हवाला मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ तरीक पर दर्ज होगा या मुख्तलिफ सफों पर दर्ज होगा। हमारे दर्ज करने वाले ने जिस किताब का हवाला दिया उसके सफे और थे, उसका उसकी तरतीब और थी, तो उस वक्त तो मैं उसके चैलेंज को फौरी तौर पर कबूल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि वो हवाला कहाँ है और उसका तर्जमा भी दुरुस्त है या नहीं। लेकिन उससे मैंने कहा कि ये मैं यकीन दिलाता हूं कि हवाला जरूर मौजूद है, दुरुस्त मौजूद है, क्योंकि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है, इसमें गलती का कोई दूर का भी शायबा नहीं है, लेकिन मैं जाकर तलाश करूंगा। चुनाचे फिर रब्बा आकर तलाश करने के बाद उस हवाले का इल्म हुआ, और यहां इंग्लिस्तान आने के बाद यहां एक पंडित को मैंने वो हवाला भिजवाया और उनसे दरखास्त की कि आप खुद इसका तर्जमा तफसील से करके दें। तफसील से मुराद ये थी कि उस हवाले से कुछ पहले से की आयात का भी और कुछ बाद की आयात का भी, या आयात ना कहें तो फिकरात का तर्जमा, ताकि सियाक व सबाक का इल्म हो सके। वो जब उन्होंने तर्जमा करके भेजा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हमारे यहां जो तर्जमा शुरू से मरवज है उसके मुकाबले पर यह तर्जमा हमारी बहुत ज्यादा तायीद करने वाला है। और मसलन
उस हवाले में राजा शालवाहन का जिक्र है, यूज आसफ का जिक्र है, लेकिन मसीह का जिक्र नहीं मिलता। जो हमारे तर्जमे आमतौर पर मुरवज हैं उनमें मसीह का नाम नहीं मिलता। लेकिन ये हिंदू पंडित ने, जिसको इल्म भी नहीं था कि मैं क्यों इसका तर्जमा करवा रहा हूं, उसने उसके उसका उसका जब जिक्र किया यूज आसफ का, तो एक जिमनन जिक्र आया है यूज आसफ का। असल जब सवालों जवाब राजा शालबाहन के साथ उस नए आने वाले का हुआ, जो जिसको उन्होंने वादी में फिरते हुए देखा था अपने चंद साथियों के साथ, तो उस सवालों जवाब में जब राजा शालबाहन ने उस अजनबी आने वाले से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मशीहू। और मसीह और मशी ये एक ही चीज के दो तलफ्फुज हैं, और बाद में भी मसीहू नाम से वो अपने आप को वो जात मुबारक मुतारफ कराती रही और इसी हवाले से बात करती रही। और जो तफसीली हवाला है वो हमारी तारीख में बहुत ज्यादा कली शवाहिद रखता है। तो एक ये आदत जो पड़ चुकी है कि पुराने हवाले जिस किस्म के भी दर्ज हुए हैं उनको उसी तरह लिए चलो और असल को देखो ही ना, इससे दावत अल्लाह के काम को बहुत नुकसान पहुंचता है और दावत अल्लाह करने वाले का दिमाग भी वुसत इख्तियार नहीं करता। ये आदत पैदा करनी चाहिए और इस आदत के सामान मुहैया कर पूरा करने के लिए सामान मुहैया करने चाहिए कि जो दावत अल्लाह करने वाले जमात की तरफ से जो हवाले पेश करते हैं वो खुद उन हवालों का मुतालिया करें और मुख्तलिफ पहलुओं से उनका मुतालिया करके जायजा लेकर अपने दिल को पूरी तरह इत्मीनान दिलाएं कि जमात अहमदिया जो बात कहती है 100% दुरुस्त है। और अगर कोई उसको चैलेंज करे तो उसके मुकाबले पर उसको बुलाकर दिखा सकें, फोटोस्टैट मौजूद होगी, उससे बहुत हद तक तसली हो जाती है। असल किताब की फोटोस्टैट अगर दिखा दी जाए, लेकिन चूंकि ये पति जरिया है इत्मीनान दिलाने का, इसलिए यानी दावत अल्लाह के लिए पति जरिया है, मगर आने वाला मुमकिन है ये कहे कि नहीं असल किताब देखना चाहता हूं, तो उसकी असल किताब के मुतालिक भी ये मालूमात होनी चाहिए कि कहां मौजूद है। अगर उस मुल्क में मौजूद नहीं है तो किस जगह मौजूद है, उसकी किसी लाइब्रेरी से पता करना चाहिए उस लाइब्रेरी किसी मुल्क की किसी लाइब्रेरी में मौजूद है कि नहीं, चुनाचे उसके मुतालिक भी मालूमात होनी चाहिए। बहुत सी किताबें हैं जिनमें एक और नक्श ये पैदा हो जाता है कि हवाला उस वक्त के लिहाज से दुरुस्त था लेकिन बाद में तब्दीलियां पैदा कर ली गई, और चूंकि वो मखसूस हवाला जमात अहमदिया की तायिद में एक रोशन निशान की हैसियत रखता था, इसलिए मद मुकाबल ने तहरीफ से काम लेते हुए बाद में जो कुतुब शाया की उनमें से वो हवाला गायब कर दिया गया। मौली दोस्तों साहब ने इस सिलसिले में एक दफा तहकीक करके एक बहुत ही उम्दा मजमून शाया किया था जिसमें बताया गया था कि बाज़ ज़ालिमों ने अहादीस में भी तहरीफ करने से गुरेज नहीं किया इस वजह से कि जमात अहमदिया को उसका फायदा पहुंचता था। इसी तरह ईसाइयों ने तहरीफ से काम लिया है, बाइबल के बाद पुराने नुस्खों में इस्लाम की तायिद में खुला खुला हवाला मौजूद है, बाद में शाया होने वाले नुस्खों में वो मौजूद नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए इतनी मुकद्दस किताब है लेकिन वहां भी एक जगह तहरीफ से काम लिया गया है, मसलन वो हवाला जिसमें बटाला के परगना में एक ऐसे गुरु के जाहिर होने की खुशखबरी हजरत गुरु बाबा नानक ने दी जिसके मुतालिक फरमाया कि वो कबीर भगत कबीर से भी बड़ा होगा। अब बड़ी मुअय्यन पेशगोई है, लेकिन अब आप कहीं गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर देखें तो आपको वो पेशगोई दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमारे लिटरेचर में उसका जिक्र मौजूद है। इसी तरह हजरत अकदस मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने बहुत से हवाले मुख्तलिफ किताबों के दिए हैं जिन किताबों में बाद में तहरीफ कर ली गई और बाद के एडिशंस में उनका जिक्र नहीं मिलता। तो दावत अल्लाह का काम बहुत एहतियात का काम है और बहुत गौर और फिक्र के साथ इसके सारे पहलुओं पर नजर रखना जरूरी है। बस معلوم کرنا چاہیے, اور اگر کسی ملک میں ایسے وسائل نہ ہوں کہ وہ خود معلوم کر سکیں تو مرکز کو لکھ کر اپنی مشکلات پیش کریں, اور تمام وہ حوالے جن کا روزمرہ کسی ملک میں استعمال ہوتا ہو کم از کم ان حوالوں کو, مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حوالوں کو ایسے رنگ میں محفوظ کر لیا جائے کہ جب بھی کوئی اس کے متعلق مزید جستجو کرنا چاہے اس کے پاس کافی مواد موجود ہو. حوالوں کو ترتیب دی جائے, اصل حوالوں اقتباسات کے فوٹو اسٹیٹس یعنی عکسی تصویریں مہیا کی جائیں, اور ان سے متعلق مختصر تعارف کروایا جائے کہ یہ فلاں ایڈیشن میں موجود تھا, بعد کے ایڈیشن میں تحریف ہوئی, تحریف شدہ ایڈیشنز کے فوٹو اسٹیٹ بھی ساتھ شامل کیے جائیں, یہ علم معلومات مہیا کی جائیں کہ فلاں فلاں لائبریری میں یہ مواد آج بھی موجود ہے, اور اگر مثلا برٹش میوزیم کی لائبریری میں کوئی پرانی کتاب اصل صورت میں موجود ہے تو اس سے مصدقہ نقول حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ جب ان باتوں کا چرچا ہو اور دشمن اپنے آپ کو مغلوب دیکھے تو بعض دفعہ شرارت کرتا ہے, بعض دفعہ کتابوں کو نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ ہمارے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ بعض ضروری کتب کو دشمن چرا کے لے گیا اور ضائع کر دیا, اور ان کی چونکہ حفاظت کی پوری احتیاط نہیں کی گئی تھی اس لیے سلسلے کو نقصان پہنچا. ربا میں بھی جب وفود آیا کرتے تھے باہر سے سوال و جواب کے لیے تو ان میں بعض تنگ نظر اور متعصب لوگ بھی آ جایا کرتے تھے, تو مجھے لائبریرین صاحب سے علم ہوا کہ انہوں نے وہاں یہ حرکت کرنی شروع کر دی جو نایاب نسخے جماعت کی تائید میں استعمال ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب نے ان میں سے ایک نسخہ جیب میں ڈالا اور کھسک گئے, اور وہ نسخہ پھر غائب ہو گیا. میں نہیں جانتا کہ اس کا متبادل مہیا ہوا کہ نہیں, مگر ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس لیے اقتباسات کے سلسلے میں یہ احتیاط کی جائے کہ اپنے اپنے ملک میں جہاں وہ اصل کتاب موجود ہو اس کا صرف عکس نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کے اوپر لائبریرین کی تصدیق کروائی جائے کہ ہم نے یہ باقاعدہ طور پر تصدیق کرنے کے بعد یہ عکس جاری کیا ہے, اور اس کے بعد پھر اگر کوئی شرارت کرتا بھی ہے تو شرارت کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. تو دعوت اللہ کے مراکز ان معنوں میں تیار کرنا جو معنی میں بیان کیے ہیں, اور ان میں آڈیو ویڈیو کا تعارف بھی ہو, مختلف مواقع پر جو سوال و جواب کی مجالس ہیں یا دوروں کی تصاویر ہیں یا جلسہ سالانہ کی رویداد ہے, اس کے متعلق تعارف ہونا چاہیے پہلے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں اور کس کس قسم کے لوگوں کے لیے کون کون سا مواد موجود ہے, اور اس کے دکھانے کا انتظام ہو. تو جو بھی باہر سے یعنی باہر کی جماعتوں سے یا مقامی شہر سے آتا ہے وہ بیٹھے کچھ عرصہ, اس کا دل لگے, اس کو معلوم ہو کہ میرا کہاں مقام ہے جہاں میں نے آ کر مزید معلومات حاصل کرنی ہے, اس دفتر سے اپنایت کا احساس پیدا ہو اور وہاں رونق لگنی شروع ہو, اور دوستوں کو لا کر یعنی غیر احمدی دوستوں کو بھی لا کر وہاں بٹھایا جائے اور وہاں کی آڈیو ویڈیو لٹریچر سے استفادہ کیا جائے. اس کے علاوہ اس سینٹر میں ایسا رجسٹر ہونا چاہیے جہاں مطالبات کا اندراج ہو, اس کے کھلنے کے باقاعدہ اوقات مقرر ہونے چاہیے. مطالبات کا اندراج ان معنوں میں کہ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے مجھے فلاں فلاں کتب کی ضرورت ہے, وہ کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں, وہاں سیکرٹری ہو, خواہ وہ مستقل طور پر تنخواہ دار ملازم کے طور پر رکھا گیا ہو یا جیسا کہ بہتر رواج ہے رضاکار کوئی اپنا وقت دے کر وہاں بیٹھا ہو, اس کا فرض ہے کہ کسی رجسٹر پر ایسے مطالبات درج کرے اور کاروائی کے خانے میں بعد ازاں یہ درج کرے کہ اس مطالبے کی کب تعمیل ہوئی, ورنہ بعض دفعہ چھ چھ مہینے کے بعد لوگ مجھے لکھتے ہیں جی ہم فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فلاں لٹریچر بھیجا جائے، فلاں کیسٹ مہیا کی جائے، اور ہمارے دوست آج تک مانگتے ہیں اور ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، اب تک ہمیں مہیا نہیں کی گئی. پوچھنے والے بھی 6-6 مہینے کے بعد بتاتے ہیں، اور اس وقت یہ بھی نہیں پتا لگتا کہ کس سے پوچھا گیا تھا، کہاں یہ مطالبہ درج ہے. اس لیے لٹریچر کا ہو یا آڈیو ویڈیو کیسٹس کا مطالبہ ہو، لازماً کسی رجسٹر میں وہ مطالبات درج ہونے چاہیے اور ان پر کاروائی کا خانہ خالی رہے جب تک وہ کاروائی ہو نہیں جاتی. اور اگر کچھ عرصے تک کاروائی نہیں ہوتی تو یہ اندراج ہو کہ کیوں کاروائی نہیں ہوئی ہے. اور ایسی باتیں جن کا مجبوریوں سے تعلق ہو، مثلاً کوشش کے باوجود وہ چیز دستیاب نہیں ہو رہی، ان کے متعلق مجھے بھی لکھنا چاہیے. جہاں روزمرہ کی کاروائی ہو رہی ہے وہاں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی روک پیدا ہو جائے، وہاں ضرور مجھے اطلاع کرنی چاہیے کہ فلاں ملک میں فلاں دعوت اللہ کے کام کے سلسلے میں یہ روک ہمارے رستے میں حائل ہوئی ہے، تاکہ حتی المقدور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے علاوہ ایک ایسا رجسٹر ہونا چاہیے جس میں مخالفین کی جوابی کاروائی یا ابتدائی طور پر ان کی طرف سے جماعت کے خلاف معاندانہ کاروائیوں کا ذکر ہو کر آگے کاروائی کے خانے میں یہ ذکر کیا جائے کہ ہم نے اس کے جواب میں کیا اقدامات کیے ہیں. ایسی باتیں بعض دفعہ علم میں آتی ہیں جن کے متعلق جوابی کاروائی کرنے کا کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری نہیں سمجھتا. وہ سمجھتے ہیں ہر جوابی کاروائی براہ راست مرکز سے ہونی چاہیے. مثلا انگلستان میں بعض دفعہ عیسائیوں کی طرف سے، بعض دفعہ دوسرے مسلمانوں کی طرف سے جماعت کے خلاف اشتعال انگیز لٹریچر، غلط فہمیاں پھیلانے والا لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہاں کوئی شخص اپنے آپ کو یہ ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ اگر خلیفہ وقت یہاں موجود نہ ہو تب بھی ہماری لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کا جواب دیں یا جواب تلاش کریں، فوری طور پر جماعت کو مطلع کریں کہ کیا کاروائی کی جا رہی ہے. بعض دفعہ کئی مہینے کے بعد اتفاقاً کوئی احمدی دوست مجھے اٹھا کر وہ لٹریچر بھیجوا دیتا ہے کہ میرے علم کے مطابق فلاں وقت سے یہ لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے اور ہمارے بچوں کے دماغوں پر برا اثر پڑ رہا ہے. یعنی اگر وہ اس سے منفی رنگ میں متاثر نہیں بھی ہوئے تو تکلیف کا اثر تو ضرور پڑتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ہماری طرف سے کیا جواب ہے. ایسی اطلاع ملنے پر جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً یہ بات درست ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے مناظروں کے دوران جہاں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر سختی کی گئی ہے اور آپ کی گویا ہتک کی گئی ہے، ان الفاظ کو سیاق و سباق سے نکال کر اس طرح پیش کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں بہت ہی غلط تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں حضرت مسیح کی کوئی بھی عزت نہیں تھی، بلکہ آپ ان کو یہ اور یہ اور یہ اور یہ سمجھتے تھے. اور الفاظ ایسے ہیں جس سے واقعتاً طبیعت ایک دفعہ مقدر ہو جاتی ہے کہ اتنا خوفناک شخص، اگر مسیح واقعی ایسے نعوذ باللہ خوفناک شخص تھے تو نبی اللہ تو درکنار، وہ ایک عام شریف انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں رہتے. یہ تاثر ہے جو قائم کیا جاتا ہے اور قائم کیا جا رہا تھا، اور مہینوں گزر گئے جماعت انگلستان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فوری طور پر معلوم کریں کہ ان باتوں کا جواب کہاں پہلے سے موجود ہے، اگر نہیں ہے تو فوری طور پر اس کا جواب تیار کروایا جائے اور تقسیم کروایا جائے. چنانچہ میں نے پھر اس کا جواب لکھوایا اور وہ حضرت مسیح کی ہتک کا الزام اس قسم کا کچھ اس کا عنوان ہے، اور اسے پھر باقاعدہ شائع کروایا. ابھی تک میں نہیں جانتا کہ جماعت انگلستان نے اس کا انگریزی ترجمہ کر کے تقسیم کروایا ہے کہ نہیں، مگر जब उसका जवाब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल सूरत हाल बरक्स हो जाती है। हजरत अब्दुल मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एहतराम पहले की निस्बत कई गुना दिल में बढ़ जाता है, क्योंकि उस मुनाजरे का पस मंजर बताया जाता है, वो सूरत हाल बताई जाती है जिसमें हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये जवाबी हमला किया है ईसाइयों पर। और जब ये समझाया जाता है खुद हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में कि हमला हरगिज उस पाक और मुकद्दस जात पर नहीं जिसका जिक्र कुरान करीम में मसीह नबीउल्लाह के तौर पर मिलता है, बल्कि उस फर्जी वजूद पर है जिसकी कोई हकीकत नहीं, और ईसाइयों के लिटरेचर में खुद उनके अपनी जुबान से उसका यह तारुफ करवाया गया है। और जब यह बताया जाता है कि उसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इस किस्म के जवाबी हमले की जरूरत पेश आई, तो पढ़ने वाले का दिल बजाय इसके कि अहमदियत से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मुतनफ़िर हो, अचानक हजरत मसीह मौऊद और अहमदियत की तायीद में उसका दिल पलट जाता है। चुनाचे इसका एक तजर्बा हॉलैंड में हुआ, वहां एक बहुत पुराने अहमदियत के वाकिफ और जमात में आने जाने वाले दोस्त थे जो गालबन गुज़श्ता 24 साल से हॉलैंड में थे या इससे भी शायद ज़ायद, एक अच्छे आलिम और इल्म दोस्त इंसान थे। उनके मुतालिक जब मुझसे तारफ करवाया गया कि इन्होंने हाल ही में बैत की है, तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह आपको बैत की तौफीक मिली, तो उन्होंने बताया कि मुझे आपके इमाम मुकामी इमाम ने एक रिसाला डच जुबान में तर्जमे के लिए भिजवाया था और उसका उनवान है हजरत मसीह पर की हतक या गुस्ताखी का इल्जाम और उसका जवाब। वो कहते हैं जब मैंने वो पढ़ा तो हजरत मसीह मौऊद की सदाकत इस तरह दिलनशीन हो गई कि उसके बाद मेरे लिए किसी तरद्दुद का कोई सवाल बाकी नहीं रहा। बस वही चीज जिसे एक रंग में दुश्मन पेश करता है और अहमदियत से मुतनफ़िर कर देता है, जब सही पस मंजर में पेश की जाए तो अहमदियत की मोहब्बत पैदा करने का मुझे बन जाती है। बस इस पहलू से हर मुल्क का फर्ज है कि दुश्मन की कार्रवाइयों पर नजर रखे, और ये इल्म होते ही कि फलां किस्म का लिटरेचर जमात के खिलाफ शाया किया जा रहा है, फौरी तौर पर मालूम किया जाए कि इस लिटरेचर का पहले कौन सा मौसर और शाफी जवाब मौजूद है, अगर ना हो या मौजूदा हालात के यानी उस वक्त के हालात के तकाजों के मुताबिक पूरा ना हो तो नया लिटरेचर तैयार किया जाए। लेकिन ये काम लाजमन अव्वल तौर पर सेक्रेटरी इस्लाह और इरशाद का है, और चूंकि सेक्रेटरी दावत अल्लाह इसी के ताबे है या इसी के दो नाम हो सकते हैं, इसलिए जहां तक मुझे याद है ये अलग सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन अगर अलग सेक्रेटरी मुकर्रर हो गया हो तो इसकी तसहीह कर ली जाए। बहरहाल अव्वल तौर पर यह काम इस्लाह और इरशाद के सेक्रेटरी का है, और उसके साथ अगर सेक्रेटरी इशात है तो उसका भी ये काम है, अगर अलग सेक्रेटरी दावत अल्लाह है तो उसका भी ये काम है। इन तीनों को लाजिमन जब भी जिसको भी पहले इल्म मालूम हो कि फलां किस्म का मुखालफाना हमला शुरू हो चुका है, उस उन तीनों में से जिसको पहले मालूम हो उसका फर्ज है अव्वलीन कि वो फौरी तौर पर अपने साथियों को भी मुत्तले करे, अमीर को मुत्तले करे, और फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई के लिए पहले तहकीक शुरू की जाए, और तहकीक के बाद ये फैसला किया जाए कि किसी पुराने शायाशुदा रिसाले को जवाबन शाया करने की जरूरत है या नया रिसाला लिखने की जरूरत है। इस तेजी से इसके मुतल्लिक कार्रवाई होनी चाहिए कि जैसे बिजली की सूरत से काम किया जाता है, वरना बाज़ुफा महीनों बाज़ुफा सालों एक जमात के मुखालफाना बारह सालों जमात की मुखालफाना कार्रवाइयों का इल्म रखने के बावजूद जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही होती, और एक किस्म का इंजमात सा पाया जाता है, बेहिसी सी पाई जाती है। तो इस तरह तो दावत अल्लाह के काम नहीं चल सकते। ऐसा तेजी से रद्द अमल होना चाहिए जैसे हजरत अकदस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दिखाया करते थे। उस जमाने में आप अकेले थे, کوئی ممد و معاون کوئی مددگار نہیں تھا جب آپ نے کام کا آغاز کیا ہے، اور مامور ہونے سے پہلے سے آپ کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ اسلام پر حملہ ہو صحیح، شدید بیتاب ہو جاتے تھے اور فوراً جوابی کاروائی کرتے تھے. بعض دفعہ بعض رسالوں کے جواب آپ نے راتوں رات لکھ کر بیٹھ کر لکھے اور ان کو ایک یا دو راتوں میں ہی تیار کر کے اس مضمون کو شائع کروا دیا. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کیفیت تھی. تو اس زمانے میں مددگار نسبتاً کم تھے، لیکن جو بھی تھے وہ والہانہ جذبے رکھتے تھے، اور چونکہ احساس بہت شدید تھا اور دین کی غیرت اور دین کی محبت ایک بہت بلند مقام پر فائز تھی، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کے خلاف کوئی کاروائی ہو اور اس کے جواب میں فوری کاروائی نہ رونما ہو. اب یہ جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ مجھے ان باتوں کی صرف اطلاع کر دینا کافی ہے. بعض دفعہ ربا سے بھی، صدر انجمن کے کارکنوں کی طرف سے بھی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اطلاع کر دیتے ہیں اور آگے یہ بھی نہیں لکھتے کہ اس کے جواب میں ہم نے کیا کاروائی کی. بار بار ان کو لکھ کر اور سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی حد تک اصلاح ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بعض دفعہ ایسی حرکت ہو جاتی ہے. اطلاع کرنا تو بہت اچھا ہے اور ضروری ہے، جب بھی کوئی کسی قسم کی مخدوش بات ظاہر ہو، قابل فکر صورتحال پیدا ہو، لازماً مجھے اطلاع کرنی چاہیے. لیکن اگر امیر کے علم میں بات آئے یا متعلقہ عہدے دار کے علم میں بات آئے اور وہ اطلاع کرے تو ساتھ یہ اطلاع بھی کرنی چاہیے کہ آپ مطمئن رہیں ہم اس سلسلے میں یہ جوابی کاروائی کر رہے ہیں یا اس جوابی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جہاں تک اعتراضات کا تعلق ہے، جماعت نے بہت عمدہ جوابات کا ایک سلسلہ تباہ کرانا شروع کیا ہے. وہ زیادہ تر تو پاکستان کے اور ہندوستان کے علماء کے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اسی سلسلے کو عیسائیت اور دیگر مذاہب پر بھی ممتد کر دیا جائے گا، اور جس طرح سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کے جوابات کے سلسلے انشاءاللہ تباہ ہو کر جماعت کے پاس کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. لیکن دعوت اللہ کے مرکز میں ایسا رجسٹر ہونا ضروری ہے، میں واپس اس طرف لوٹتا ہوں، جس پر اس قسم کی کاروائیوں کا اندراج ہو اور پھر جوابی کاروائی کے متعلق نوٹ ہو کہ یہ کاروائی کی جا چکی ہے یا کی جا رہی ہے، تاکہ ہر شخص جب بھی وہاں اس رجسٹر کو دیکھے اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ایک مستعد اور بیدار جماعت ہے، اور جس اعتراض کے سلسلے میں بھی اس کو تلاش ہو کاروائی میں معلوم کر سکے کہ یہ جوابی کاروائی ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے. ایک رجسٹر شکایات کا بھی درج ہونا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، جہاں انتظامات کے خلاف یا کتابوں کے میں غلطی کے متعلق شکایات ہوں تو وہ درج ہونی چاہیے، اور اس کے متعلق بھی جو جوابی کاروائی ہے یا اصلاحی کاروائی ہے اس کا اندراج ہو. بعض دفعہ بعض دوست سلسلے کے تباہ شدہ لٹریچر میں کچھ غلطی نکالتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ فلاں بات غلط ہو گئی ہے، اگر تو مجھے لکھ دیں تو فوری طور پر متعلقہ شعبے کو متوجہ کر کے یہ پوری طرح تسلی کر لی جاتی ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن بسا اوقات وہ بعض دوست مجھے نہیں لکھتے، اپنے وقت مقامی امیر کو یا کسی عہدے دار کو متوجہ کرا دیتے ہیں اور بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کا مجھے اس لیے علم ہے کہ بعض لکھنے والوں نے، یعنی ایسی شکایات بھیجنے والوں نے مجھے لکھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہم جماعت کو، متعلقہ عہدیداران کو متوجہ کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اصلاح کی طرف توجہ نہیں کی، اسی طرح وہ چیز غلط کی غلط سلط چھپتی چلی جا رہی ہے. اور ایک دو معاملات میں میں نے خود تحقیق کی تو ان کی بات درست نکلی، اور پھر جب تحقیق کی کہ کیوں ایسے ہوا ہے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈالتا چلا جاتا تھا، اور بعض باتیں اتنی پرانی ہو جاتی ہیں کہ پھر پوری تحقیق ہو بھی نہیں سکتی، اور ہو بھی تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں رہتا. اس لیے ہر جماعت میں رجسٹر شکایات اپنے اپنے شعبے کے متعلق ہونا چاہیے، صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی. مگر چونکہ میں یہاں دعوت اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے یہاں ایک رجسٹر شکایات ضروری ہے، جس میں ایسی شکایات بھی درج ہوں کہ ہم آئے اور ہم سے حسن سلوک نہیں کیا گیا، ہم آئے ہم نے کہا کہ فلاں صاحب کو ہم اتنی دور سے لے کے آ رہے ہیں مگر مربی صاحب نے پانی بھی نہ پوچھا، بیٹھنے تک کی دعوت نہ دی، یا جس عہدے دار کے بھی خلاف شکایت ہو وہ وہاں درج ہونی چاہیے. اور متعلقہ بالا افسر یا امیر کی طرف سے جو کارروائی ہو اس کا اندراج ہونا چاہیے، ورنہ بعض دفعہ یہ دقت پیش آتی ہے کہ ایک پرانی شکایت کا ذکر کر کے بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ حال ہے جماعت کے نظام کا، ہم یہ کرتے رہے یہ کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ بات ان کی غلط ہوتی ہے یا کارروائی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس کا ذکر نہیں کرتے. تو اگر ایسا رجسٹر ہو تو جب بھی میں جماعت سے پوچھوں کہ یہ کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے یا نہیں، اور گزرا تو آپ نے کیا کارروائی کی، تو فوراً وہ مجھے دکھا سکیں. بہرحال دعوت اللہ کا کام چونکہ بہت ہی نازک جذبات سے تعلق رکھنے والا کام ہے، اگر کوئی شخص احمدیت میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس کے جذبات کو ٹھوکر کے سامان اس کے جذبات کو ٹھوکر لگانے کا ظلم کیا جائے تو یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے. اس لیے اس معاملے میں تو غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے. دائین اللہ کو تازہ دم رکھنا بہت ضروری ہے. تازہ دم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو ایسا مواد مہیا ہوتا رہے جس سے ان کی روح تازہ ہو، ان کے اندر دعوت اللہ کی محبت پیدا ہو، ان کے اندر نئے جذبے بیدار ہوں، ان کا جذبہ، ان کی دعائیں، تبلیغ کے دوران رونما ہونے والے معجزات، یہ ایسا مواد ہے جن سے ان کو مختلف رنگ میں مختلف وقتوں میں مطلع کیا جا سکتا ہے. اور مطلع کرنا تو غلط ہے، یعنی ان کو ایسا مواد مہیا کیا جائے جس سے وہ ان واقعات کو پڑھ کر اپنی روح کی تازگی اور شادابی کے سامان پیدا کریں. میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دعوت اللہ کے واقعات بہت کم محفوظ ہیں، حالانکہ اس کثرت سے دعوت اللہ اس زمانے میں ہوئی ہے، اور کوئی بھی پیشہ ور خدمت کرنے والا نہیں تھا جو باقاعدہ تنخواہ دار ہو، اس کے باوجود تمام صحابہ نے آنن فانن عرب میں ہی بھی اور عرب سے باہر دوسرے ممالک میں بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، تو بغیر دعوت اللہ کے تو یہ ممکن نہیں تھا. لیکن افسوس ہے کہ ان تفاصیل کا کہیں ذکر نہیں ملتا، ان تجارب کا ذکر نہیں ملتا، کیا کیا باتیں ہوئیں اور کس طرح ان کو جوابات دیے گئے، کیا مشکلات پیش آئیں، کس طرح ان مشکلات کو پر قابو پایا گیا، دعائیں کی گئیں، معجزات رونما ہوئے، ان کا تفصیلی ذکر نہیں ہے. صرف من جملہ تاریخ میں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، مگر چونکہ دعوت اللہ کی تاریخ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں دہرائی گئی ہے، اس لیے اس تازہ تاریخ سے ہم استفادہ کر کے یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہوگا، کون سی چیزیں تھیں جو کامیاب ہوئی ہیں. اس قسم کی کتب اگر ضخیم کتب کی شکل میں پہنچائی جائیں تو بعض دفعہ ایسا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ تفصیلی طور پر زیادہ ضخیم کتابوں کا مطالعہ کر سکے،
اور ایک دفعہ اگر مطالعہ کر بھی لے تو ایک دفعہ ہی اس کی سیری ہو جائے گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سیری نہ ہو بلکہ بار بار ہو. اس لیے چھوٹے چھوٹے رسائل ان مضامین کے شائع ہوتے رہیں، خواب کے ملکی رسائل میں یہ مضامین شائع ہوں یا چھوٹے چھوٹے پمفلٹس کی شکل میں صرف دعوت اللہ کرنے والوں کو انگیخت کرنے کے لیے اور ان کو ان کے جذبے دوبارہ بیدار کرنے کی خاطر وہ چھپوائے جائیں اور ان تک پہنچائے جائیں. تو اس سے عموماً مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ پہنچے گا. پھر ایسے ایمان افروز واقعات کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے اور کسی خاص منصوبے کے ماتحت ہونا چاہیے، اتفاقی طور پر نہ ہو. مثلا بعض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مختلف مذاہب کا گہرا علم رکھتے تھے، اور جب بھی ان کی تبلیغی واقعات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ مختلف مذاہب کا ان کو ذاتی طور پر کتنا گہرا علم تھا، اور مناظرے کے دوران مد مقابل ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. اس قسم کے واقعات جب کوئی پڑھتا ہے تو لازماً اس کی توجہ اپنا علم بڑھانے کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا عالم فاضل بنوں. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی کے مناظرے ہیں، حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کے، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت مولوی محمد حسن صاحب امروہی کے، اس طرح کے بہت بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں جن کے علم و فضل کے سامنے انسان اپنے آپ کو ایک بالکل معمولی اور بے حیثیت انسان سمجھنے لگتا ہے. جب آپ ان کے واقعات پڑھیں تو تب ان کا روب دل پر قائم ہوتا ہے، وہ پہاڑوں کی طرح آپ کے سامنے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے واقعات کا انتخاب الگ ہو جس سے جماعت میں اپنا علم بڑھانے کا شوق پیدا ہو اور دیگر مذاہب کے مطالعہ کا شوق پیدا ہو. اس کے علاوہ فن مناظرہ کے لحاظ سے برجستہ دلچسپ جواب دینے کا فن بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ کو بطور خاص حاصل تھا، اور اس اعتبار سے بہت بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بڑے لطائف پیدا ہوا کرتے تھے. جبکہ دشمن سمجھتا تھا کہ ہم نے زیر کر لیا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جواب دینے والے کو خدا تعالیٰ ایسی بات سجھا دیتا تھا کہ اچانک صورتحال بالکل دشمن پر پلٹ جاتی تھی. تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ اپنے اندر ایک خاص لطف رکھتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد انسان کا ذہن حاضر دماغی کی طرف منتقل ہوتا ہے، برجستہ جوابات دینے کا سلیقہ اس کو آتا ہے، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کی بھی تبلیغ کے میدان میں بڑی ضرورت ہے. کیونکہ نیک نصیحت کے بعد پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر جادل ہوں بلتی آسن، اگر پھر عقل اور فہم اور دلائل کی لڑائی شروع ہو جائے تو جادل ہوں، پھر خوب لڑو ان کے ساتھ، لیکن آسن طریق پر اس طرح لڑو کہ تمہاری دلیلیں زیادہ حسن رکھنے والی ہوں، تمہارا طرز مجادلہ زیادہ حسین ہو اور زیادہ دلکش ہو. تو یہ سب باتیں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کے تبلیغی واقعات میں نظر آتی ہیں. پھر دعاؤں کے مقابلے ہیں، جب آگے انسان کوئی راہ نہیں پاتا تو دعاؤں کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے جہاں بھی دعاؤں سے کام لیے ہیں خدا تعالیٰ نے حیرت انگیز نشانات ان کے لیے ظاہر فرمائے ہیں. اور آپ جب ان واقعات کو پڑھیں تو حیران ہوں گے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے خاندانوں کے جد امجد دعاؤں کے توفیر احمدی ہوئے تھے، اور بعض خاندان کے افراد کو اپنا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے خاندان میں احمدیت کیسے آئی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے اس زمانے میں جبکہ احمدیت کو قبول کرنا ایک بہت بڑا دل گردے کا کام تھا کیوں قبول کر لیا. ان واقعات کو پڑھتے ہوئے پھر ان خاندانوں کے بزرگوں کے بعض دفعہ نام آتے ہیں तो दिल चाहता है कि उनकी सारी औलाद को पता हो कि हम किसकी औलाद हैं, किन वाकयात के नतीजे में हमारे बुजुर्गों को ये रोशनी नसीब हुई। मगर बहरहाल इसके अलावा जो फायदा मेरे जेरे नजर है वो ये है कि इन वाकयात को पढ़कर हर दावत अल्लाह करने वाले के दिल में ये बात जागजीन हो जाएगी कि दावत अल्लाह का काम खुश्क और खाली दिल के साथ नहीं हो सकता, इसका रूहानियत के साथ गहरा वास्ता है। जब तक मैं खुदा नुमा वजूद न बनूं, जब तक मैं अपने रब से ताल्लुक न रखूं, उस वक्त तक ये काम मेरे बस का नहीं है। और चूंकि खुदा तआला की तरफ से कुदरत नुमाई के वाकयात वो पढ़ चुका होगा, इसलिए पहले से बढ़कर खुदा तआला की हस्ती पर कामिल यकीन होगा और खुदा तआला की मोहब्बत दिल में पहले से बढ़कर मौजन होगी और अल्लाह तआला के फजल से उसकी सारी जिंदगी पर इसके अच्छे असरात मुतरतब होंगे। तो जहां ये दावत अल्लाह करने वाला दूसरे को खुदा की तरफ बुला रहा होगा, दावत अल्लाह की तैयारी के दौरान वो खुद भी खुदा की तरफ खींचा चला जा रहा होगा। इसलिए दावत अल्लाह के काम को अगर सलीके और तरतीब से किया जाए तो इसके बहुत बड़े फवायद हैं, बैरूनी भी और अंदरूनी भी, और दावत अल्लाह को फिर खुदा के फजल के साथ बड़े बड़े फल लग सकते हैं। बस एक या दो या तीन बातों का नाम दावत अल्लाह नहीं, बहुत एक वसी निजाम का नाम है। उसमें जमात की इंतजामिया को भी भरपूर हिस्सा लेना होगा। इन सारी बातों के जायजे लेकर बहुत ही बहुत उम्दा मंसूबे के मुताबिक सलीके और तरतीब के साथ इस काम को रास्ता रास्ता खोलना होगा और सब दावत अल्लाह करने वालों पर नजर रखनी होगी। ये काम देखने में बड़ा वसी और मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हसब तौफीक शुरू कर दिया जाए तो आसान होता चला जाता है और कुछ मुश्किल नहीं रहता। सिर्फ इस सिलसिले में बाकायदा काम करने वालों की तरबियत की जरूरत है, जो शुरू में कुछ मुश्किल मालूम होती है। एक दफा अगर उमरा और उनके साथी कुछ लोगों की तरबियत सही कर लें तो वो टीमें उनके साथ मददगार और मुआविन बनकर खिदमत करती रहेंगी, फिर आगे और अच्छे तरबियत याफ्ता लोग पैदा होते रहेंगे। इसके अलावा मुकामी तौर पर जब दावत अल्लाह के नतीजे में खुदा तआला की तरफ से तायदी निशान जाहिर होते हैं, उनको दीगर दायीन अल्लाह तक पहुंचाना भी बहुत अहम है। और हर जगह जहां भी तबलीग कामयाबी से हो चल रही है वहां ऐसे वाकयात जरूर होते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि खुदा तआला की गैर मामूली तायीद के बगैर तबलीग को फल लगे। और जहां भी किसी नौ मुबाइल से मैंने गुफ्तगू की है तो उस गुफ्तगू के दौरान मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के फजल के साथ महज दलाइल की बात नहीं थी, और बहुत सी बातें हैं जिन्होंने इस नौ अहमदी के दिल पर असर डाला और बाज एजाजी निशान इन्होंने अपनी आंखों से देखे। तो वो निशान जो करीब के निशान हों वो बाज दफा दूर के ज्यादा अजीमशान निशानात के मुकाबले पर भी ज्यादा दिल पर असर पैदा करते हैं। जो दूर की बात है वो खाक कितनी ही बड़ी हो वो उतना असर दिल पर बाज दफा नहीं कर सकती जितना एक करीब की चीज दिल पर असर करती है। इस वजह से आपके अपने तजारिब, जिन तजारिब में से आप गुजरते हैं, या अपने माहौल में होने वाला एक वाकया आप अपनी आंखों से देखते हैं, उसका दिल पर बहुत ज्यादा गहरा असर होता है बनिस्बत 1400 साल पहले या 2000 साल पहले के एक एजाजी निशान के का इल्म होने से दिल पर असर पड़ता है। इंसानी फितरत है कि जो करीब चीज है उसका दिल पर असर पड़ता है। इकबाल ने इस सिलसिले में कहा है, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। पहला मिसरा है, जो था नहीं है जो है ना होगा, यही है एक हरफे महरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना। तो इस शेर में गहरी हिकमत है। अल्लामा इकबाल को बाज अहमदी समझते हैं कि ये गोया एक ऐसा नाम है जिसका हमारी जुबान पर आना ही गोया की जुर्म है,
یہ نہایت بہودہ خیال ہے. علامہ اقبال نے جماعت کے خلاف بھی باتیں لکھی ہیں, اس سے پہلے جماعت کی تائید میں بھی بہت کچھ لکھا تھا. علاوہ ازیں ان اچھے شاعر تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اتنے بڑے حکیم امت نہ ہوں جتنا بیان کیا جاتا ہے, مگر ان کی باتوں میں کئی جگہ بہت اچھی اچھی حکمت کی باتیں ملتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے, الحکمت و ضالۃ المومن ہے, بس ہمیں حکمت سے پیار ہونا چاہیے. میں اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ملک میں ایک مربی نے کسی دوسرے احمدی کے اوپر بڑی سختی کی کہ تم نے جماعتی مجلس میں علامہ اقبال کے شعر کی تعریف کیوں کی, وہ شعر غلط استعمال ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جہاں تک علامہ اقبال کے شعر کی تعریف کا تعلق ہے, جو تعریف کے قابل چیز ہے, ہر سچے انسان کا کام ہے, فرض ہے, ایک طبی اس کے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے کہ وہ اس کی تعریف کرے. بس ہرگز اس بات کو خاطر میں نہ لائیں کہ کوئی اچھی بات علامہ اقبال نے کہی ہے یا ظفر علی خان نے کہی ہے, حتیٰ کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے منہ سے بھی کوئی اچھا کلمہ نکل گیا ہو, تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یہ ہے, الحکمت و ضالۃ المومن ہے, اصل میں تو وہ مومن کو زیب دینے والا کلمہ ہے, مومن ہی کی ملکیت ہے, ہر اچھی چیز مومن کو زیب دیتی ہے, جہاں سے ملے اپنی سمجھ کر لو. تو بہرحال یہ جو اقبال کا شعر ہے بہت گہری حکمت پر مبنی ہے, قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. تو معجزوں کے قریب تر آپ ہوں, اور آپ کے قریب جو معجزے ہیں وہ آپ کو زیادہ روشن دکھائی دیں گے, زیادہ مطمئن کرنے والے دکھائی دیں گے, اور وہ دعوت اللہ کرنے والے جو اپنے اوپر وارد ہونے والے چھوٹے چھوٹے نشانات پیش کر سکتے ہوں, ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان نشانات میں بہت زیادہ اثر ہوگا بنسبت کتابوں میں پڑھے جانے والے ان نشانات کے جو واقعتاً بہت عظیم شان تھے. بس آپ کے دوستوں کو آپ کی ذات میں کچھ کرامات دکھائی دینی چاہیے, کچھ عجائب کام دیکھنے کے لیے ملنے چاہیے, اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. بس جب اس قسم کے واقعات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آپ دعوت اللہ کرنے والوں کو بھیجیں گے تو لازماً ان کی توجہ اس طرف پیدا ہوگی, اور وہ اپنا جائزہ لیں گے, اپنا خدا تعالیٰ سے قرب کا تعلق بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہت دفعہ دل میں بے قرار تمنا پیدا ہوگی, وہ رو رو کے دعائیں کریں گے کہ اے خدا گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی, اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی, تو نے پہلوں کے ساتھ حسن و احسان کے ایسے سلوک کیے, ایسے ایسے عظیم شان نشانات ان کو دکھائے, ان کی تائید میں حیرت انگیز طور پر ظاہر ہوا اور حیرت انگیز کام ان کی خاطر دکھائے, ہم بھی تو اسی چمن کے شجر ہیں, ہمیں بھی ایسے ثمر عطا کر, ہم بھی تو اسی چمن کے عاشق ہیں, ہمیں بھی وہ پھل نصیب فرما جن پھلوں سے تو نے پہلوں کو سیر کر دیا, اور جن پھلوں کی برکت سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان لوگوں کی ان دعوت اللہ کرنے والوں کے ذریعے تو نے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی, ہم پر بھی ایسے افضال کی بارش فرما, ایسے نمونے ہم پر ظاہر فرما. یہ دعا ہے جو انسان بعض دفعہ عام طور پر روز کرتا رہتا ہے, لیکن اس دعا میں وہ اثر نہیں پیدا ہو سکتا جتنا کسی واقعہ کو دیکھ کر یا پڑھ کر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی دعا میں اثر ہوا کرتا ہے. اس نقطے کو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, ورنہ دعوت اللہ کرنے والے کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے ان واقعات کو پڑھنے کی, ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں نشان دے, اے اللہ ہمیں برکت دے, اے خدا ہمارے ہاتھ سے مجھے رونما فرما, یہ خالی منہ کی باتیں ہیں. دعا میں ایک گہرا اثر ہونا چاہیے, اور وہ اثر یوں ہی منہ کی باتوں سے پیدا نہیں ہوا کرتا. قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے, حضرت زکریہ کے متعلق فرمایا کہ وہ مدتوں سے دعا کر رہے تھے کہ اے خدا مجھے اولاد دے, مجھے بیٹا دے, اور اس مضمون کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ساری عمر یہ دعا کی اور مایوس نہیں ہوئے، لیکن اس دعا میں وہ اثر پیدا نہیں ہوا جو اس واقعہ کے بعد ہوا کہ آپ حضرت مریم کے حجرے میں ایک دفعہ گئے، وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانات، نازل ہونے والے نشانات دیکھے، وہ رزق دیکھا جو حضرت مریم کو عطا ہو رہا تھا، اس کے نتیجے میں اس کے حوالے سے آپ کے دل میں ایک عجیب ولولہ اٹھا ہے اور اس پر آپ نے دعا کی ہے کہ اے رب مجھے بھی ایک پاک بیٹا عطا کر، مجھے بھی ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے نام کو بلند کرنے والا ہو، جو تیرے نور کو دنیا میں پھیلانے والا ہو اور میری اچھی باتوں کو میرے بعد زندہ رکھنے والا ہو، تاکہ میرے شریک یہ تانا نہ دیں کہ اس کی اچھائیاں اس کے ساتھ ہی مر گئیں، وہ میری نیکیوں کا وارث ہو۔ وہ دعا جس جذبے سے اٹھی ہے وہ ایسا جذبہ تھا کہ جس کے نام مقبول ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، اور جب آپ نے یہ دعا کی کہ اے خدا میرے تو بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں گل گئیں یہ دعا کرتے کرتے، اب میں یہ دعا کرتا ہوں اے خدا کہ تو کچھ قبول فرما، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، تو مان اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو جس کا نام یحییٰ ہوگا، ایسا نام جو پہلے اس سے کبھی دنیا نے نہیں سنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر حضرت زکریہ اسی شان کے ساتھ پیدا ہوئے جس شان کے ساتھ آپ کی خوشخبری دی گئی تھی، اور یہ تو خیر ایک لمبا الگ مضمون ہے آپ کی زندگی سے متعلق۔ میں واپس آتا ہوں اس مضمون کی طرف کہ دعا وہی ہوتی ہے مختلف وقتوں میں، جو مختلف وقتوں میں کی جاتی ہے، مگر بعض دفعہ وہ دعا اثر سے لبریز ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ وہ دعا ایک سرسری سی دعا رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ حضرت زکریہ سرسری دعا کیا کرتے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نبی جو دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے اس کے اندر بھی مختلف وقتوں میں، اس کی دعاؤں میں بھی مختلف وقتوں میں مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ عام آدمی کی دعاؤں میں بھی مختلف وقتوں میں مختلف اثرات ہوتے ہیں، مگر جب کسی خاص واقعہ سے دل پہ بہت گہرا اثر پڑا ہوا ہو اس وقت کی دعا اور رنگ رکھتی ہے۔ بس جب آپ اچھے بزرگوں کے اچھے واقعات پڑھیں، دل پر اثر کرنے والے واقعات پڑھیں، جس نوعیت کے وہ واقعات ہوں اس نوعیت کی دعا جو دل سے اٹھے گی وہ عام دعاؤں کے مقابل پر زیادہ اثر رکھنے والی ہوگی۔ بس دعوت اللہ کرنے والے تو سادہ لوگ ہیں، اکثر علم کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہیں، کمزور ہیں، جذبہ ہے کہ ہم دعوت اللہ کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے لیے اپنے نام پیش کر دیتے ہیں، مگر ان سے سلیقے کے ساتھ کام لینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان پر نظر رکھنا، ان کی موقع بموقع مدد کرتے رہنا اور ان کو دن بدن دعوت اللہ کے کام کے لیے زیادہ تیار کرتے رہنا، یہ سارے کام نظام جماعت کے کام ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جو ذرائع میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو اگر آپ استعمال کریں تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعوت اللہ کے کام میں نمایاں فرق پیدا ہوگا بہتری کی طرف۔ اور اس کے علاوہ چند باتیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے خطبے میں میں ان کو بیان کر سکوں گا یا نہیں، مگر انشاءاللہ اس موضوع پہ وقتاً فوقتاً آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عظیم شان کام کو اس طرح سر انجام دیں جس طرح جماعت احمدیہ سے توقعات کی گئی ہیں۔ جب میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ سے توقعات کی گئی ہیں تو یاد رکھیں ہم سے یہ توقع کی گئی ہے کہ اسلام کی باسط ثانیہ میں تبلیغ کے کام کو جماعت احمدیہ اپنے منتہا تک پہنچا دے گی، اور اولین کے دور میں جو عظیم الشان کام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جاری ہوا، آخرین کے دور میں آپ ہی کے غلام کامل اور عاشق کامل حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ساری دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی، یہ توقع ہے. اور یہ توقع آپ سے خدا تعالی نے کی ہے، اس توقع کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ ایسے ایسا ایک روحانی وجود پیدا ہوگا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت اللہ کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا. یہ وہ وعدہ ہے جو قرآن کریم میں دیا گیا ہے، جس کے متعلق تمام نہیں تو بہت سے بڑے بڑے پرانے مفسرین اور بزرگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وعدہ مسیح موت کے زمانے میں پورا ہونا ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ وعدہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ایسا ظاہر ہونے والا ظاہر ہونا تھا جس کے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دوسرے ادیان پر غالب آنا تھا. بس اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ توقع رکھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خوشخبری عطا فرمائی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس آیت کریمہ کا جو اثر ہوا ہوگا اس کا ہم پورا تصور تو نہیں کر سکتے، مگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیشہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو گئے ہوں گے کہ اے خدا، جن پر بھی یہ تو نے یہ ذمہ داری ڈالنی ہے ان کو توفیق عطا فرما، ان کی مدد فرما، اور ان کے لیے اس کام کے سارے مراحل آسان فرما دے. تو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت سی توقعات وابستہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعات اور دعائیں وابستہ ہیں. اس لیے اگر اس کام کو ہم کما حقہ نہ کر سکیں تو ہمارا قصور ہے. یہ کام نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ مقدر ہے، اس تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے کوئی عذر کام نہیں آئے گا کہ جی ہم جن لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے وہ بنجر زمینیں تھیں، وہ گندے علاقے تھے. جس قسم کے بھی لوگ تھے، جس قسم کے بھی علاقے تھے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا. اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین و اسلام کو تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیا جائے گا. اور اہل اللہ بزرگوں نے اس آیت کریمہ کے متعلق یہ تفسیر بیان فرمائی کہ یہ واقعہ مسیح موعود کے زمانے میں ہونے والا ہے. بس ہم جو مسیح موعود علیہ السلام کی سچی ضمانت جماعت ہیں، ہم سے بہت بڑی توقعات ہیں. اس لیے ان توقعات کے نتیجے میں کامل یقین دل میں پیدا کریں، ٹھوس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ کام ہو سکتا ہے، ضرور ہوگا، اور خدا کے فضل سے ہمارے ذریعے ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں دعائیں کریں، اس کے نتیجے میں جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو بقیہ مضامین ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کسی وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ میں ایک بات کہنی بھول گیا تھا، اس سال کا آج کا جمعہ جو میں انگلستان میں ادا کر رہا ہوں، یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے جو یہاں ادا ہوگا. اس کے بعد چند دن تک ہم انشاءاللہ ہندوستان میں ہوں گے، اور قادیان کا سفر درپیش ہے جس کے متعلق ساری جماعت آگاہ ہے. وہ دوست جو جا رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سفر جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور درود اور سلام بھیجتے ہوئے پورا کریں، اور بہت کثرت سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ سالانہ کو ایک غیر معمولی اہمیت کا اعزازی جلسہ سالانہ بنا دے اور جماعت کے لیے بہت سی خیر و برکت کا موجب بنے. وہ لوگ جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کو پیچھے رہنے کا ایک غم ہے, وہ اپنے خطوں میں ملاقاتوں میں بھی ذکر کرتے ہیں. ان کو پیچھے رہنے کے غم کو اپنے لیے ایک بہت ہی نفع بخش سرمایہ میں تبدیل کر دینا چاہیے. وہ اس غم کے نتیجے میں دعائیں کریں کہ اے اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, ہماری محرومی کے احساس کو قبول فرما لے اور ہمارے دکھ کو جماعت کے لیے خوشیوں میں تبدیل کر دے, اور جو تکلیف ہم محسوس کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جماعت کے لیے آسائش پیدا فرما اور تیرے وعدوں کے پورا ہونے کے دن قریب آ جائیں. وہ جلسہ اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں اس جلسے کی برکات دکھا دے, اور اس جلسے کے نتیجے میں ہونے والے عالمی افضالات کے ہم بھی شاہد بن جائیں. بس اس رنگ میں جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ بھی دعائیں کر کے اس جلسے کے فیض میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اس جلسے کے نتیجے میں جو فیوز داخل ظاہر ہوں گے بعد میں ان میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گواہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سارا عرصہ بہت دعائیں کرتے ہوئے گزاریں, خدا تعالیٰ اس سفر کے سارے مراحل آسان فرما دے اور ساری مشکلات دور فرما, دشمنوں کے حسد کے شر سے جماعت کو محفوظ رکھے اور سب اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے اور سب مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اور اسیران راہ مولا بھی تو ہیں جو خود اس جلسے میں شامل نہیں ہو سکتے بلکہ اپنے قریب کے جلسوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے, اپنے دکھ کے وقت ان کا دکھ جو بہت زیادہ گہرا اور بہت زیادہ لمبے عرصے پہ پھیلا ہوا دکھ ہے اس کو بھی یاد کر لیا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری ان عاجزانہ التجاؤں کو قبول فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.